أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا اس جہاد کا حق ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں چن لیا اور اللہ نے تمہارے اوپر اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تم پیروی کرو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مسلمانوں کا نام رکھا، مسلمان نام رکھا اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. تو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکات دیتے رہو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وہی تمہارا آقا ہے، وہ بہترین آقا اور بہترین مددگار ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی، اور یہ حقیقت میں ایک ہی آیت ہے سورۃ الحج کی، اور یہ سورۃ الحج کی آخری آیت نمبر 78 ہے. پچھلے ہفتے اس کا بیان رہ گیا تھا، تو آج کی مجلس میں یہ آیت دوبارہ تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا کہ وجاہدوا باللہ حق جہادہ، کہ اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. اور جہاد کی مختلف اقسام ہیں، کافروں کے ساتھ بھی جہاد کیا جاتا ہے جس کو جہاد مع الکفار کہتے ہیں. آدمی اپنے نفس سے بھی جہاد کرتا ہے، جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، دین کے لیے بھی آدمی جو خدمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے یا عبادت کے ادا کرنے میں جو محنت اور کوشش کرتا ہے وہ بھی جہاد کہلاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہے. تو جہاد کی مختلف صورتیں ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک حقیقت میں جہاد اور مجاہدہ ہی ہوتا ہے. آدمی سو رہا ہوتا ہے, اذان کی آواز آتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, گہری نیند ہوتی ہے, اٹھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن آدمی آنکھیں مسلتا ہوا, دعا پڑھتا ہوا, ہمت کرتا ہوا اٹھتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, مسجد جاتا ہے. یہ جہاد ہی ہے, جہاد مان نفس ہے, جہاد بالجان ہے, اللہ کے لیے کوشش ہے. اور جب یہ کوشش کرتا ہے تو دن بھر کی نیکی کا راستہ کھل جاتا ہے. آدمی طلب علم کے لیے جاتا ہے, اگر طالب علم ہے یا عالم ہے یا جس سے حلال کمانے کے لیے جاتا ہے, تو یہ سب کا سب طلب علم اور جناب رزق حلال کی کوشش, یہ سب کا سب اللہ کے راستے کی کوشش ہے. کیونکہ طلب قصب حلال فریضہ بعد الفریضہ, حلال روزی کمانا بھی فرض ہے اور فرائض کے بعد ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, پھر سال میں ایک مرتبہ زکات کیا جائے گی, پھر سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے, حج میں ایک مرتبہ, سات عمر بھر میں ایک مرتبہ حج, یہ سب کا سب جہادی ہے اور اللہ کے راستے کی کوشش ہے جو آدمی کرتا رہتا ہے. پھر جہاد مال کو پار, پھر گناہوں سے بچنے کے لیے بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے, نامحرم کی طرف توجہ ہو رہی ہے, اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. آدمی جو ہے بہت سارے گناہوں کی خواہش رکھتا ہے, دلوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے, اس خواہش کو روکنا اور عمل نہ کرنا یہ بھی جہادی ہے. من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, جو آدمی اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اللہ کی طاعت کے اندر, تو وہ مجاہد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اجمالی حکم دیا اور اس جہاد کے اندر جہاد کی تمام قسم داخل ہو گئے. تو یہ فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے. اور اسی میں وہ کوشش بھی ہے جو اجتماعی طور پر کی جاتی ہے دین کو پھیلانے کے لیے. اور پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر آدمی کو اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے. اگر 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, اور رزق حلال کمانے کے لیے, گھر کو سجانے کے لیے, اور محنت کے لیے, کھیل کے لیے, تفریح کے لیے, تو اس میں کچھ وقت اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بھی نکالنا چاہیے. چاہے آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو, یا ہفتے میں تھوڑا سا وقت ہو, لیکن کچھ نہ کچھ وقت اللہ کی لیے وقف کرنا چاہیے. تو قرآن نے یہاں یہ فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, جہاد کرو, کوشش کرو اللہ کے راستے میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے, یعنی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا اس کوشش میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اطمینان سے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بھائی میں نے تو کوشش کر لی. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے خیال کے مطابق کو کوشش کر لی, لیکن کیا حقیقت میں بھی وہ کوشش معیار کے مطابق تھی یا نہیں تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حق کا جہاد ہی بڑھا دیا کہ خالی تمہاری اپنے خیال کا اعتبار نہیں ہے, بلکہ تمہاری استطاعت کا جتنی تمہاری بس میں تھی اتنی کوشش کر لی یا نہیں کر لی. اگر جتنی تمہارے بس میں کوشش تھی وہ کر لی تو تم بڑی ہو سکتا ہو. جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد, اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. وما جعل علیکم هو اجتباكم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, آگے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. اب یہاں اس جملے کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائی گئیں. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ هو اجتباكم, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, تمہیں منتخب کیا ہے, اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے. اب یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اور پوری امت محمدیہ کو بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ، محمد مجتبیٰ. تو محمد مجتبیٰ کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجتبیٰ ہے، اجتباہ اللہ، اللہ نے ان کو چن لیا. اور اس کی تفصیل میں ایک روایت نقل کی، مسلم کی روایت ہے جس کو مظہری میں بھی نقل کیا گیا، اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ عنہ نے تفسیر معرفت القرآن میں بھی نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام بنو اسماعیل میں سے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا پوری دنیا میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چنا گیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کہ بنو کنانہ کو چنا گیا، پھر بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو چنا گیا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا گیا، پھر بنو ہاشم میں سے نبی سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا. تو آپ اس دنیا کی منتخب ترین ہستی. پھر جو آپ کے گرد گرد کے لوگ تھے، جو خاص طور پر جو قریش کے لوگ تھے اور جو صحابہ بنے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی سارے بنو اسماعیل تھے. کیونکہ جب قریش میں سے ہو گئے تو قریش میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جملہ ہے جو شرع عقائد وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ الائمۃ من قریش، کہ امام جو بنایا جائے قریش سے بنایا جائے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قریش، جس قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا گیا، جس قریش میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا، اسی قریش کے لوگوں سے اگر خلیفہ بنایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ امت کے لیے نفع کا باعث ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ چن لیا گیا، صحابہ کو چنا گیا. سے آپ جانتے ہیں کہ تمام امت میں جو منتخب ترین افراد ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. صحابی کا جو ایجی ہے مقتدی تو اہتدی تو صحابہ تو کلہم عدو. پھر امت محمدیہ کو منتخب کیا گیا. یہ جو ہم امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں شامل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے صحیح معنی میں آپ کو امتی بنا دے، صحیح معنی میں سچا اور سچا مسلمان بنا دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ امت محمدیہ کا انتخاب کیا گیا تمام امتوں میں. جتنی امتیں ہیں ان میں امت محمدیہ خیر الامم ہے، خیر الامم ہے، تمام امتوں میں سب سے بہتر امت. اور یہ بات قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر بھی آئی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے نکالا گیا. ساری دنیا ایک طرف، تمام مخلوق ایک طرف، اور امت محمدیہ جو ہے وہ ایک طرف. امت محمدیہ منتخب امت ہے جو خیر الامم ہے. اور اسی لیے دنیا میں بھی یہ خیر الامم ہے اور آخرت کے اندر بھی تمام امتوں میں سب سے زیادہ بہتر امت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا، پھر امت محمدیہ کا انتخاب تمام امم کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. اب کیوں انتخاب کیا ہے، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، وہ یہ ہے، ابھی بتا دیتا ہوں. آگے لیکن رسول شہید علیکم وتکون شہداء علی الناس کے اندر وہ بات آ رہی ہے کہ یہ اس کی انتخاب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین حضور کو پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پہنچا ہے اور امت جو ہے وہ باقی تمام امتوں کو پہنچا ہے. یہ ہے پورے اس دین کا حاصل کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین پہنچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا علم لے کر کھڑے ہو اور دین کا کام کریں, پھر آپ پہنچائیں اپنی امت کو اور آپ کی امت سے کھڑی ہو کر آگے آنے والی تمام نسلوں تک دین کو پہنچانے کا کام کریں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کیا کہ کو اللہ نے تمہیں منتخب کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا, صحابہ کا انتخاب ہوا, تابعین کا انتخاب ہوا, پھر امت محمدیہ کا انتخاب ہوا. یہ انتخاب میرا وجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ تمام امتوں کو تمام لوگوں کو یہ دین پہنچایا جائے, خود بھی جنت میں جائے دوسروں کو بھی جنت میں لے جائے, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور باقی جو انسان ان کو بھی جہنم سے بچائے. منسوخ جنت فخر, جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب. تو امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی جنت میں جائے اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی مخلوق نظر آ رہی ہے انسانوں کی, ان سب کو بھی جنت میں پہنچانے کی اپنے سے پوری کوشش کر رہے ہیں. تو فرما ہوا اعتبار کو اللہ ہی نے تمہارا انتخاب کیا ہے, اور آگے اور دوسرا جملہ یہ نقل کیا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی, اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. حرج کہتے ہیں تنگی کو, ضیق کو, تنگی کہ آدمی کے اوپر بات تنگ ہو جائے, زندگی گزارنا مشکل ہو جائے, کام کرنا مشکل ہو جائے. تو قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. کیا مطلب کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے, اور جب تنگی نہیں ہے تو مطلب یہ کہ آسانی ہے, دین آسان ہے. اور اسی کو سورہ بقرہ میں اس طریقے سے فرمایا گیا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ کا تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے, اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ دوسری اہم حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. پہلی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں منتخب کیا, دوسری حقیقت یہ ارشاد فرمائی کہ تمہارے اوپر اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. اور یہ بڑی اہم حقیقت ہے, اور اس کا ہمیشہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دین میں کہیں تنگی نہیں ہے, دین بہت آسان ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے اندر بڑی آسانیاں رکھی ہیں. اب دیکھیے نماز جو ہے وہ تمام عبادات کے اندر ذرا نسبت مشکل ہے, اور اس کی مشکل کو خود قرآن نے بھی تسلیم کیا ہے. اس کے بعد ایک جگہ اللہ کے سورہ بقرہ کے شروع میں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ نماز ہے بھاری چیز, کیونکہ دن میں پانچ وقت تک پڑھنی پڑتی ہے, گھر میں بھی زور کرو, زور میں بھی چار کرو, پھر اثر میں کرو, پھر مغرب میں تین کرو, پھر عشاء میں چار کرو, آگے کر کے تھوڑی بہت, لیکن بھاری ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر یہ خشوع والوں پر بھاری نہیں رہتی. جب آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف توجہ کر دیتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتی ہے, تو اسی نماز کے اندر اتنا مزہ آتا ہے کہ آدمی بغیر نماز کے نہیں ملتا. جب نماز سے چھوٹ جاتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری کیا چیز چھوٹ گئی. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھتی گئی, نماز سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. تو دیکھنے میں نماز اگرچہ مشکل نظر آتی ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ ہے, لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ دل میں خشوع نہ ہو, اور اگر خوشی پیدا ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے سامنے دل جھکنے لگے, تو اسی نماز کے اندر وہ حلاوت اور وہ لذت نصیب ہوتی ہے کہ آدمی پھر نماز کو چھوڑنے پر بھی قادر نہیں ہو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی اذا اهمه امر فرجع الى الصلاه, جب بھی کوئی آپ کو پریشانی محسوس ہوگی یہ کام کیا کروں یہ کیا پریشانی, فرجع الى الصلاه تو خبر کہ آپ نماز کی طرف جاتے, نماز دو رکعت نماز پڑھتے ساری پریشانی دور. آپ کو میں اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں, یہ ہماری دکان تھی اور ہے انار گلی میں لاہور, تو وہاں میں بھی بیٹھا رہتا تھا, تو طویل عرصے تک بیٹھتا رہا میں, اسی لیے زندگی کے حقائق کا مجھے اچھا خاصا علم ہے, تو وہاں میں بیٹھا کرتا تھا, تو وہاں نماز الحمد للہ تھی لیکن کبھی مسجد میں پڑھ لی, کبھی جناب کسی کو بٹھا دیا وہ کسی لے کے جا کے نماز مسجد میں پڑھ لی, کبھی نکمت جماعت نکل کے وہیں پڑھ لی, میں نے سوچا ہی تو ہمارا گھر کا یہ جو دکان بند ہونی چاہیے نماز کے, چنانچہ انار کبھی جیسے بازار میں دکان بند کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن الحمد للہ ہم نے ہمت کر لی. تو وہاں قریب میں ہمارے ایک بزرگ تھے حافظ صغیر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے, ان کی دکان مدینہ اسٹیشنری مارٹ تھی وہ بھی بند ہوا کرتی تھی, تو ہم نے بھی بند کر لی. جب سے ہم نے بند کرنی شروع کی صاحب ہم دکان بند کرتے تھے, مسجد جاتے تھے, مسجد جا کر کے واپس آتے تھے, پھر دکان کھولتے تھے, تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے طاقت کر دی ہمارے, یعنی کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد 15 منٹ کے لیے ہم دکان بند کرتے تھے, مسجد جاتے تھے, وضو کر کے نماز پڑھی, اپنا فرض سنت موقعہ واپس آ گئے, ایسا معلوم ہوا کہ ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا, طبیعت اچھا. یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے انسان کے اندر غیر معمولی انرجی اور طاقت اور راحت نصیب ہوتی ہے, روحانی قوت انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ فوراً نماز شروع کر دیتے تھے, اور آپ نے یہ فرمایا جو قرۃ عینی بالصلاۃ کہ نماز کے اندر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی. لیکن اس نماز کے اندر بھی کتنی آسانی ہے, اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ, کوئی آدمی بیٹھ کر بھی پڑھنے کا قابل نہیں ہے لیٹ کے پڑھ, وضو کر سکتا ہے تو وضو کر لے, وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے, اگر تیمم ہی نہیں کر سکتا تو جس حالت میں بھی اسی حالت میں نماز پڑھ لے, قبلے کی طرف رخ کرنے پر قادر ہے تو قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کے لیے شرط ہے, لیکن قبلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تو جہت اتحادی قبلہ بن جاتا ہے, جدھر بھی آپ سوچ و وچار کر کے رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی, چاہے آپ نے نماز بالکل مخالف سننے کیوں نہ پڑے. کتنی آسان میں شریعت نے رکھی ہے, کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹ کے وضو سے تیمم سے جس طریقے سے بھی ہو سکے انسان نماز ادا کرے. حضرت ہمارے بزرگ حضرت رحیم صاحب رحمت اللہ علیہ, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ آدمی جو ریٹائر ہو چکا ہے اور جناب ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے یا رہتا ہی مسجد میں مدرسے میں ہے, وہ جناب آرام سے آیا, اس نے آ کے نماز پڑھی اور جناب نقلیں بھی پڑھی, پھر بیٹھا رہا, پھر اٹھ کے چلا گیا. ایک یہ آدمی ہے جس نے بہت اطمینان سے نماز پڑھی, ایک وہ آدمی ہے جس نے بازار میں سبزی کا یا جناب پھلوں کا ٹھیلا لگا رکھا ہے, اب وہ بےچارا شکر میں ہے کہ میں نماز پڑھوں, اس نے کسی طریقے سے اپنا ٹھیلا کھڑا کیا, اس کے اوپر کپڑا ڈالا, گاہک بھی آ رہا تھا, جلدی جلدی سے اس کو نمٹا, صاف اس کا پھولا ہوا ہے, اندر آیا اور آ کے جناب وضو کیا, وضو کر کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر اس کو خیال ہے کہ باہر ٹھیلے سے کوئی اٹھا کے نہ لے جائے, پھر باہر پہلا لیا, پھر جا کے ٹھیلے میں کھڑا ہو گیا. فرما تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا اس دوسرے آدمی کی نماز میں کوئی نقص ہے؟ کوئی نقص نہیں, ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کے نماز جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھ جائے. جس نے بہت خوش و خضوع سے نماز پڑھی ہے ہو سکتا ہے کہ بیچارے دوسرے آدمی کی نماز پہلے کی نماز سے بھی بڑھ جائے, اس کو تو مواقع ہو جاتا ہے. اور یہ جو دوسرا آدمی ہے اس کو تو کوئی موقع نہیں اثر نہیں تھا, اس نے تو بڑی مشکل سے اپنا وقت نکالا ہے. اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ یہ آدمی آیا ہے, کس کوشش کے ساتھ یہ آیا ہے. جاہدوا باللہ حق جہادہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر آسانی رکھی ہے, نماز میں آسانی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہوا جو دبا تو اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے, وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تو سب سے زیادہ مشکل جو عبادت سمجھی جاتی ہے وہ نماز کی سمجھی جاتی ہے. قرآن نے بھی کہا وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, مگر ایک تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ خشوع پیدا کر لو تو اس لیے نماز ساری نہیں رہے گی, بہت آسان ہو جائے گی. پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ شریعت نے نماز کے اندر بڑی سہولتیں رکھی ہیں, کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو بیٹھ کے پڑھ, بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ, رکو سجدہ کر سکتے ہو تو کرو, نہیں کر سکتے اشارے سے نماز پڑھ لو, وضو کر سکتے وضو کرو, وضو نہیں کر سکتے جمو کرو, پٹی بندی ہوئی ہے مت بولو, اسی کے اوپر ہاتھ بندو تمہارا وضو بھی ہو جائے گا نماز بھی. کتنی آسان ہے روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی دی ہے 30 روزے, لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کو قرآن مجید نے اجازت دی, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخرى, تم میں سے جو کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ گنتی اور دنوں میں پوری کر لے. بلکہ شریعت نے تو یہاں تک اجازت دی ہے, کوئی عورت ہے حمل سے ہے, یہ بچے کو دودھ پلا رہے ہیں اور اس کو یہ خیال ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے میں دودھ نہیں پلا سکوں گی, مجھے تکلیف ہوگی بچے کو, ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں روزے کی قضا کر لے. حامل ہے موتے ہے ان سب کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں بعد میں روزہ رکھیں. زکات جو ہے اس میں بھی بڑی آسانی ہے, زکات جو ہے عمر پورے سال میں, زکات جو پورے سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے اور وہ بھی 2.5%, 57.5% اپنے پاس رکھو, صرف 2.5% نکالو. پھر 2.5% بھی آمدنی پر واجب نہیں ہوتی کہ آپ نے سال بھر میں کیا کمایا, نہیں, سال بھر آپ کماتے رہے کھاتے رہے کماتے رہے کھاتے کماتے رہے کھاتے کماتے رہے کھاتے رہے 12 مہینے تک کماتے رہے کھاتے رہے, جو کھا گئے کھا گئے. اب جو بچ گیا, جو بچ گیا اس میں سے بھی صرف چار چیزیں سونا چاندی کرنسی مال تجارت جو بچا ہوا ہے اس کے بارے میں شریف کہتی ہے اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں نکالا, اور جو 12 مہینے تک تم کھا گئے پی گئے اس کا کوئی حساب نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. کتنی آسانی شریعت ہے. حج تھوڑی سی مشکل عبادت ہے لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ حج فرض کیا, اور وہ بھی اس شخص کے لیے جو جا سکے, اور نہ صرف یہ کہ جا سکے وہاں جا بھی سکے اور پیچھے اپنی بیوی بچوں کے لیے خرچہ بھی چھوڑ کے جا سکے. جا تو سکتا ہے مگر بیوی بچوں کے پاس کچھ نہیں رہے, اس کے لیے اس کے اوپر بھی شریعت نے حج پر نہیں کیا. تو حقیقت میں دین جو ہے وہ بڑا آسان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی آسانی کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. اور یہ نماز روزہ زکات حج کی جو میں نے مثالیں دی اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو دین کے جتنے احکام ہیں وہ ان پر آسانی سے عمل ہو سکتا ہے. چنانچہ الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو تقویٰ کے ساتھ اور بالکل ایمان کی حلالت کے ساتھ ایمان کی زندگی گزارتے ہیں اور کسی قسم کی ان کو کوئی پریشانی پیش نہیں آتی. اور اسی آسانی دین کی آسانی کے اندر وہ بات بھی ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے دین کے اندر جو احکام دیے ہیں وہ بھی ایک حد تک دیے ہیں. بہت ساری چیزوں میں شریعت نے کوئی حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس کو چھوڑ دیا ہے لوگوں کے اوپر تاکہ دین کے اندر تنگی پیدا نہ ہو. اب لباس, اب ایک لباس جو ہے وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کا, ایک لباس افغانستان کے لوگوں کا ہے، ایک لباس پاکستان کے لوگوں کا ہے، ایک لباس سعودی عرب کے لوگوں کا ہے، مصر کے لوگوں کا ہے، شام کے لوگوں کا ہے، عراق کے لوگوں کا ہے، اور سارے لباس مختلف ہیں، ہر ایک کا لباس دوسرے سے مختلف ہے، لیکن یہ سب کے سب اگر شریعت کے دائرے میں آتے ہیں تو ہر لباس کی اس میں سے اجازت ہوتا ہے۔ اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو کہ اللہ نے دین کو آسان رکھتا ہے، اس کو آسان رکھتا ہے۔ اب دیکھیں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، کیسی کیسی ٹوپیاں ہم نے پہنی ہوئی ہیں، کس کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، دیکھ لیں ہم سب ہی نیک ہیں ماشاء اللہ، اور آپ سب تو متقی انداز ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کا لباس دوسرے سے مختلف ہے۔ کس کا لباس سنت کے مطابق ہے، کس کا سنت کے خلاف؟ جب شریعت نے اس میں کوئی تیری نہیں کیا، شریعت نے آزادی چھوڑ دی، جب آزادی دے دی تو جو بھی لباس شریعت کی حدود کے اندر آ جائے گا، یعنی شریعت کے صحیح احکام کی مخالفت اس میں نہیں ہوگی، بس وہ سنت کے مطابق ہوگا اور قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق۔ ایک حدیث ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر کچھ فرائض کو متعین کیا ہے، تم ان کو عطا کرو، وحرم حرمات فلا تنتهکوها، اور اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان حرام چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ، وحد کا حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ نے کچھ حدود متعین کر دی ہے، ان حدود سے تجاوز مت کرو، وسکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، اور بہت ساری چیزوں سے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، اور اللہ بھولے نہیں تھے، من غیر نسیان اللہ بھولے نہیں تھے، فلا تبحثوا عنها، تم ان کو تلاش مت کرو، ان سے بحث مت کرو، اس لیے کہ اگر ان سے بحث کرو گے اور تلاش کرو گے تو دین کے اندر تنگی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ نے دین کو اتنا آسان بنایا ہے کہ اربوں مسلمان اس پوری دنیا کے اندر آسانی سے دین پر عمل کر سکتے ہیں، چاہے وہ گرم علاقے کے رہنے والے ہوں، چاہے ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے ہوں، چاہے ان کا لباس آپ کے مطابق ہو، چاہے ان کا لباس اربوں کے مطابق ہو، چاہے جناب ملائیشیا اور انڈونیشیا کے لوگ ہوں، چاہے جناب ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگ کو، ہر ایک کا لباس دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن صدر چھپا ہوا ہے، اور جو شریعت کے موٹے موٹے احکام ہیں ان پر عمل کیا جا رہا ہے، سب کا سب شریعت کے ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں ہمیں چھوڑ دیا ہے، مکان کیسا بنا، کمرہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، صوفہ رکھے یا نہ رکھے، قالین بچھائیں یا نہ بچھائیں، پنکھا چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے، سب چیزیں اللہ نے چھوڑی ہوئی، اجازت دے رہے ہیں، ہمارا بہت کم چیزوں کی فرائض بہت کم ہے، حرام چیزیں بہت کم ہیں، آدمی کا کام اتنا ہے کہ فرائض کو مضبوطی سے پکڑ لے، ان کو نہیں چھوڑنا، حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا، باقی اللہ نے جن چیزوں سے سکوت فرمایا خاموشی اختیار کرائی، ان سے خاموش ہی رہو، اور اگر اس میں بحث شروع کر دو گے دین کے اندر تنگی پیدا ہو جائے گی۔ بعض ہمارے نیک ساتھی ہیں وہ بہت زیادہ دیپ میں اور گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیسی ہونی چاہیے، سنت کے مطابق ہے، اور یہ تحقیق کرنا ابد ہے مشکل۔ دوسرا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اس ٹوپی کے لیے کسی سنت کو طے نہیں کیا، اب ہم کون ہے طے کرنے والے؟ پھر اگر میں طے بھی کر لوں کہ میری جیسی ٹوپی ہونی چاہیے تو دو ارب مسلمانوں کے لیے اس ٹوپی کا انتظام کرنا آسان نہ آسان، دو ارب مسلمان ہیں، ان دو ارب مسلمانوں کے لیے ایک خاص قسم کی ٹوپی مہیا کرنا، ایک خاص قسم کا کرتا مہیا کرنا، اور ایک خاص قسم کا ڈریس ان کو پہنا دینا، کیا ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اللہ نے جس دین کو آسان بنا ہے آپ اس کو مشکل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس کو آسان چھوڑو، جن چیزوں سے اللہ نے سکوت کیا تم بھی سکوت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عجیب حدیث ارشاد فرمائے یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر کچھ فرض چیزیں متعین کی، ان کو اللہ کچھ حرام چیزیں تمہارے اوپر کر دی ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، اور کچھ حدود متعین کرتی ہیں کہ کتنا کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا. تو ان حدود سے تجاوز مت کرو. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. اور چوتھا جملہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وسطت عن اشیاء من غیر نسیان, کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے سکوت کیا ہے, یعنی نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے, من غیر نسیان, اور اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہے. وما كان ربك نسيا, قرآن مجید میں آتا ہے اور پروردگار بھولتا نہیں ہے. تو اللہ نے جن چیزوں سے سکوت کیا ہے قرآن میں یا حدیث میں, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں خاموشی رہنا چاہیے. جب اللہ نے خاموشی اختیار کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے خاموشی اختیار کی, اب نیچے کے آدمی کو اس کے اندر نہیں بولنا ہے, اس کو بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکتا عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحث عنها, بہت ساری چیزوں سے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے تو تم ان سے بحث مت کرو. تو قرآن مجید نے یہ حقیقت واضح فرما دی کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. تو فرمایا ہوا جو تباہ ہو اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں چن لیا, وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. آگے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے, اس کی پیروی کرو. ملت مفعول ہے اتبعوا کا, یہ جیسے کسی لفظ کا کہ پیروی کرو اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے ہیں, ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو جسمانی باپ بھی ہیں, روحانی باپ بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی باپ بھی ہیں, روحانی باپ بھی ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اور روحانی باپ ہیں تو ہمارے بھی جسمانی اور روحانی باپ ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم, تم پیروی کرو اپنے والد ابراہیم کے طریقے کی. آگے فرمایا وسمعتم المسلمین, اللہ ہی نے تمہارا مسلمان نام رکھا, من قبل وفی ہذا, اس سے پہلے اور اس قرآن میں, یعنی اللہ نے تمہیں جو لقب دیا ہے وہ بڑا عمدہ لقب دیا ہے, تمہیں مسلم بنایا اسلام, اور اسلام پر عمل کرنے والا اسلام کو ماننے والا وہ ہے مسلم. یہ لقب کس نے دیا؟ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے بھی دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیا. اسی لیے ہوا سماتم المسلمین کے اندر دو تفسیریں کی گئی ہیں, یہ ہوا ضمیر راجع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف, جیسا کہ اس سے پہلے ساری ضمیریں اللہ ہی تعالیٰ کی طرف راجع تھی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ہوا سماتم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلمان کر. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کا نام امت مسلمہ رکھا, اس لیے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلم بنا دے, اپنا اطاعت کرنے والا بنا دے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اور ہماری اولاد میں سے ایک امت بنا دے جو مسلم ہو, آپ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام امت مسلمہ رکھا تو بھی ٹھیک ہے, اور حقیقت میں تو اللہ نے نام رکھا. اس لیے اگر یہ ترجمہ کریں کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تو ہم مسلم, مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنے والے, اللہ کا حکم ہمیں سمجھ میں آ ہم پورا عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن گردن جھکانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے گردن جھکانا ضروری ہے. یہ نام ہے اسلام. یہ مطلب ہے اسلام کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے احکام کے سامنے گردن جھکانا. مان لو اب جتنا عمل کر سکتے کر لو اور جتنا عمل نہیں کر سکتے توبہ کر لو استغفار کر لو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اور دین میں ایک یہ بھی آسانی ہے کہ کتنا ہی پرلے درجے کا گناہ گار اس کی ساری زندگی کفر میں شرک میں فحاشی میں شراب نوشی میں بدکاری میں گزری ہو لیکن اگر وہ سچی توبہ کر لے ایمان لے آئے تو تائبوں میں نظم بھی کم اللہ دم بھر توبہ کر لے گا ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی گناہ نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی دین کی کتنی آسانی ہے. اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں تو فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا من قبل وفی ھذا اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی یعنی اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی تمہارا لقب مسلم تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا لقب مسلم اور مسلمین ہے. آگے فرمایا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس یہ سب اللہ نے اس لیے کیا تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو. کیا مطلب؟ یہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے. دین میں کوئی تنگی نہیں رہتی. یہ اس لیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین پہنچائے اور تم آگے انسانوں کو دین پہنچاؤ. تمہارے اوپر بھی دین پر عمل کرنا آسان ہو اور جن لوگوں کو تم دین پہنچاؤ ان کے لیے بھی دین پر عمل کرنا آسان ہو. لیکون الرسول شہیدا علیکم تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے یعنی حق کی گواہی دے اور تم تک حق پہنچائے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ یعنی لوگوں کے سامنے حق کی بات کرو حق کی گواہی دو اور حق لوگوں تک پہنچاؤ. اور یہ جو آیت ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کے دو معنی کیے گئے اور دونوں معنی ٹھیک ہیں. ایک یہ کہ اس آیت کا مطلب دنیا سے ہے اور مقصد یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ اس امت کو دین پہنچائے اور یہ امت جو ہے تمام انسانوں کو دین پہنچائے. یہ دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے اس کی تفسیر وہ ہے جو حدیث شریف میں آتی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ساری امتیں جمع ہوں گی اور وہ جو امتیں ہیں اپنے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کر دیں گی اور یہ کہیں گی کہ ماں جاتا نام ہے نذیر ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. اب انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ گئے تھے اور آپ نے ان کو دین پہنچایا تھا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے دعائی دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ کہ شہادت بالتسامع جس کی کئی جگہوں میں فقہا نے اجازت دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں میرے انبیاء نے میرے انبیاء بھائیوں نے دین پہنچایا تھا اور جو امت محمدیہ ہے وہ بھی گواہی دے گی کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقت برحق نبی تھے انہوں نے اپنی امتوں کو دین پہنچایا تھا اور یہ انبیاء برحق ہمارے نبی برحق اور ہم اس بات کی گواہی دے سکتے. تو قرآن نے یہاں کرنا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے اور تم ان پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ بن رسول تمہارے اوپر گواہی دے اور تم لوگوں پر گواہی دو. تو اس کا جو دنیاوی اعتبار سے مطلب ہے وہ یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ تمہارے سامنے حق کی گواہی دے حق نقل کرے حق بات کرے حق کی گواہی دے اور تم جو ہے وہ آگے اگلی نسلوں تک اور دوسرے انسانوں تک حق کی گواہی دو حق کو پہنچاؤ حق ان تک منتقل کر. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ رسول تمہارے اوپر گواہی دے وتكونوا شهداء على الناس اور تم لوگوں پر گواہی ہو. اللہ نے ہمیں منتخب کیا, دیکھو وجہ بات اللہ نے تمہیں منتخب کیا, حضور کو منتخب کیا, امت محمدیہ کو منتخب کیا, اور دین ایسا عطا کرنا جس میں کوئی تنقید نہیں. یہ تو دین کو کرنا ہے, دین آزاد پیسہ بھی رہتا ہے. فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنقید نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, کہ تمہارے والد ابراہیم کا طریقہ ہے. وہ سماعتم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی هذا, قرآن سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی. ليكون الرسول شهيدا عليكم, تاکہ رسول تمہارے اوپر حق کی گواہی دے. وتكونوا شهداء على الناس, اور تم لوگوں پر حق کی گواہی دو. جب یہ ساری بات ہے کہ تم منتخب امت ہو, چنی ہوئی امت ہو, تمہیں جو دین دیا گیا وہ آسان دیا گیا ہے, تمہیں ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا. تم تو خیر امت ہے اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں اور دوسروں تک دین پہنچائیں. جب یہ بات ہے تو آخر میں حکم دیا فاقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, تم نماز قائم کرتے رہو, زکات ادا کرتے رہو. یعنی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اس وقت بنو گے, دین کو تھامنے والے اس وقت بنو گے, چنی ہوئی اس امت اس وقت بنو گے جو خود تو تھامو دین کو. اور دین کی جو موٹی موٹی دو باتیں ہیں وہ یہ کہ انسان نماز کو قائم کرے اور زکات ادا کرے. جو آدمی نماز کو نہیں چھوڑتا اور زکات کو نہیں چھوڑتا, بدن میں بھی اللہ کا حق ادا کرتا ہے, مال میں بھی اللہ کا حق ادا کرتا ہے, وہ اس امت کے اندر شامل ہے اور اس کو اللہ نے منتخب کیا ہے. تو فرمایا فاقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, تو نماز قائم کرتے رہو, زکات ادا کرتے رہو. واعتصموا باللہ, اور اللہ کو تھامے رہو, اللہ کو تھامے رکھو, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہو, ہر بار اس سے دعا مانگتے رہو, اس پر بھروسہ کرتے رہو, اس سے محبت کرتے رہو, اس سے ڈرتے رہو. ہوا مولا کو وہ تمہارا آقا ہے, ونعم المولا ونعم النصیر, بہترین آقا ہے, بہت ہی بہترین مدد کرنے والا ہے, تمہارا بہترین مولا ہے, مددگار ہے, آقا ہے, اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے تمہارے لیے. اور اسی کے ساتھ وہ حدیث بھی یاد کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 100 رحمتیں اتاری ہیں, 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں, ایک رحمت مخلوق میں تقسیم کی ہے. اسی ایک رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. دنیا میں جہاں کہیں کوئی محبت نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی محبت کا 1/100 ساری مخلوقات جو ایک دوسرے سے کہیں محبت کر رہی ہیں, ماں اپنے بچے سے یا کوئی کسی سے, وہ اللہ کی محبت کا 1/100 ہے. 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان, باپ سے زیادہ مشفق ہے, اس نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے, تمہیں منتخب کیا ہے. ترجمہ دوبارہ سن لیجیے, وجاہدوا باللہ حق جہاد, اللہ کے لیے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. ہوا جتبا کو اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے, اس کی پیروی کر. ہوا سماکم المسلمین, اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی هذا, اس قرآن میں بھی اور اس قرآن سے پہلے بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہی دے, یعنی حق کی گواہی دے. وتکونوا شهداء علی الناس, اور تم لوگوں پر حق کی گواہی دو. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تو تم نماز قائم کرتے رہو, زکات ادا کرتے رہو. واعتصموا باللہ, اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ہوا مولاكم وہ تمہارا مولا آقا ہے. فنعم المولى ونعم النصير, بہترین آقا ہے, بہترین مدد ہے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے, صحیح معنی میں ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کرنے سے الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھ کے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کا غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس دین کو آپ نے آسان بنایا اس دین پر خود بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس دین کو آگے پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہو جائیں اور جن سے ہماری دنیا اور آخرت درست ہو جائے. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله ہماری دنیا بھی اچھی فرما, ہماری آخرت بھی اچھی فرما, ہم میں متعلق احوال میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما, اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما, عمل مقبول کی توفیق عطا فرما, حسن عبادت کی توفیق عطا فرما, شکر کی توفیق عطا فرما, اور شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقک سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.